السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرجاوها برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود بھیجے مل کے محمد آل محمد اس سے بہتر انداز سے درود بھیجے آل محمد پر کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے خوش نصیب کہ مولا نے آپ سب کو پھر ایک بار توفیق عطا کی کہ اتنی خرابی موسم کے باوجود آپ ذکر حسین سننے کے لیے تشریف لائے اب آ گئے ہیں تو دو چار باتیں ہو جائیں ہے انشاءاللہ محسوس کریں گے سنیں گے میرے دوستوں میرے عزیزوں کل کی گفتگو اگر ذہن میں ہو تو کل بات ہو رہی تھی کہ معرفت کسی سوسائٹی کی محتاج نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مر گئے تھے دنیا کے گناہگار اگر حسین نہ ہوتا ٹھیک ہے نا یقین مان مجلس کو مجلس کے تناظر میں اور مجلس کی طرح سماعت فرمائیے گا میں اپنے ٹوٹے ہوئے سینے سے جتنی نوکری ہو سکتی ہے پیش کروں گا حسینیوں پہ موسم اثر انداز نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو درود ایسے بھیجیں جیسے آل محمد کا حق ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں خدا آپ کو سلامت و آباد رکھے اس فرش پہ جو حاجات لے کے آئے ہیں بحق غریب زہرا امام قبول و مقبول فرمائے مر گئے تھے دنیا کے گنہگار اگر حسین نہ ہوتا خدا کی قسم اس صحرا نشین نے غریب زہرا کو سلام کیا تھا کیا کہا تھا السلام علیک یا طبیب العصیان اس پر سلام جو گناہوں کا معالج ہے غریب زہرا کے لیے بات یہاں رکی تھی اس نے کہا تھا کہ جیسے جنت میں آپ کے نام کا دروازہ ہے वैसे ही मेरा गुमान ये है कि आपके पास एक कलम और एक लौ और भी है, और उस लौ को लौहे हुसैन कहते हैं। उसमें हुसैन अपने हुसैनियों के नाम लिखते हैं, हुसैनियों के नाम लिखते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। वो कहने लगा, ये अगर जहन में है कल की गुफ्तगू के पैरेलल खेमे लगे हुए थे, आया गरीब जहरा के खेमे तक और उसने कुछ सलाम किया। क्या कहता है? अस्सलामु अलैक या खतीब सामत अला ज़हर रसूलल्लाह, उस खतीब पे सलाम के जिसने मोहम्मद की पुश्त पे बैठ के खामोश खिताबत की है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब वो कहता क्या है? हज का मौसम है, हाँ हज का मौसम आया है, पैरेलल दोनों भाइयों के खेमे लगे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बाज में मेरे साथ सफ़र किया, जिनको मौला ने करबला की जवारी नसीब की। जो नहीं गए जिक्र के तो फैल अब अब्दुल्ला अपने रोज़े पे बुलाएं। ये भी याद रख लो दोस्तों, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, करबला पैसों से नहीं, करबला इरादे से जाते हैं। करबला का ताल्लुक पैसों से नहीं है, करबला का ताल्लुक इरादे से। बहरहाल कहने लगा, अब मौला हसन के खेमे से चल के कहाँ आया था? इमामे, हाँ जवान बोलेंगे तो बात बनेगी, इमामे हुसैन के खेमे तक। कहता है मौला, अब इस मंजर को जहन में रखना, अगले ही लम्हे अपने आप को करबला में पाओगे। मौला मशे तो मिन खैमत अखी कल अकबर लबाब कल अथर, मौला मैं आपके बड़े भाई के खेमे से चला हूँ और चलता हुआ आपके खेमे के दर तक आ गया हूँ। मुझे नहीं पता अगर बात पहुँच रही है, आपके खेमे के दर तक आ गया हूँ। चला कैसे हूँ? मिन तहत नूरिल मरशूश, नूर की बूंदा बांदियों में चला हूँ। क्या हुसैन इब्ने अली, जवानों बोलने में सोचना नहीं, शर्माना नहीं। का मिन तहत नूरिल मरशूश, नूर की बूंदा बांदियों में चला हूँ। व ताहिर अली कल्बी अल मखशूश, उस नूर की बूंदा बांदी ने मेरे दिल को गुस्ले नूर दे दिया है। तो मेरे दोस्तों, जब मैंने ये फिक्रे पढ़े ना, एक जानब हसन का खैमा, दूसरी जानब हुसैन का खैमा पैरेलल है, तो बस मेरी निगाह में एक और ऐसा रास्ता आ गया। उस रास्ते में एक कोने पे हुसैन का हरम है, दूसरे कोने में अब्बास का हरम है, दरमियान के रास्ते को कहा जाता है बैनुल हरमैन। ये तो जो गए हो वो इंसाफ करना, यहाँ के कानों से नहीं, यहाँ के कानों से सुनना। जब उस शाहरा से दूर चलते हो तो माहौल और होता है, बैनुल हरमैन में चलते हो माहौल और होता, ऐसा है या नहीं? हाँ, वो कहता है मिन तहत नूरिल मरशूश, नूर की बूंदा बांदियों में चला हूँ। अच्छा, जो अगर तो इस मजमे में तालिबे इल्म बैठे हैं तो वो ये जानते हैं, या वो अहबाब जो अरबी से शगफ रखते हैं वो जानते हैं कि तस्निया अरबी में दो के लिए तस्निया इस्तेमाल होता है, उर्दू में दो और दो से ज़्यादा के लिए जमा। ठीक है ना, अरबी में दो के लिए तस्निया। तस्निया बनता ही उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। मसलन मैं एक सवाल करूं, मैं कहूं जहर और इशा जहरेन, मानोगे? क्यों? का इसलिए कि दोनों नमाजों का मिजाज मुख्तलिफ है। का दोनों नमाजों का, अच्छा ठहरो, चलो एक बात और कर दो ताकि तुम पूरी तरह मेरी तरह मुतवज्जे हो जाओ। भाई नमाज जो थी ना, नमाज असल में ओरिजिनली दो थी, दो रकत। ठीक, कितनी थी? दो रकत। अब हुआ क्या, यदि सुनिए, नमाज में मोमिन को मेराज होती है, सुनिए नहीं सुनी? सुनिए, नमाज में मोमिन को मेराज, नमाज कितनी थी? दो रकत। जब जनाबे अमीर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हाँ, तो खालिक ने दो रकत का इजाफा किया। परेशान हो के नहीं, हैरान हो के नहीं सुनना, دو رکعت کا اضافہ کیا, عشاء بن گئی. جب مولا حسن تشریف لائے دو رکعت کا اضافہ ہوا, ظہر بنی. جب امام حسین تشریف لائے دو رکعت کا اضافہ ہوا, عصر بنی. جب مخدومہ عالمیان دنیا میں تشریف لائیں تو ایک رکعت کا اضافہ ہوا. بڑا گھبرا کے سن رہے ہو بھائی. بھائی سب جانتے ہو نا, مردوں کے مقابل پہ عورت کا آدھا ہوتا ہے. ہاں, ایک رکعت کا اضافہ ہوا, کیا بنی؟ مغرب بنی. ٹھیک, ہو گئی بات یہاں تک, پہنچ گئے. ایک رکعت کا اضافہ ہوا, مغرب بنی. اب جا کے علماء سے پوچھو, عرفا نے اپنی کتابوں میں مغرب کو اول وقت پڑھنے پہ زور کیوں دیا ہے؟ پریشان ہو, میں بھی ساتھ لیتا ہوں تم سب کو. ٹھیک, اب ہوا کیا, سرکار نے سفر کا ارادہ کیا. یہ تو جانتے ہو نا سب کہ جب آپ سفر ایک لمیٹڈ ایریا کراس کر جاتے ہو تو نماز احسن تو مقصر ہو جاتی ہے, یعنی نماز اپنے اوریجن پہ واپس لوٹ جاتی ہے. پتا نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں. نماز, میں شکر گزار ہوں, نماز اوریجن پہ واپس لوٹ جاتی ہے, نماز اصل پہ واپس چلی جاتی ہے. اصل تھی دو رکعت. اب سرکار نے سفر کا ارادہ کیا, ظہر کا وقت تھا, سرکار نے نماز کا آغاز کرنا چاہا, جبریل امین آئے, سلام کیا, کہنے گے اللہ کے نبی, اللہ نے فرمایا ہے چونکہ آپ حالت سفر میں ہیں تو نماز اپنی اصل پہ پڑھی جائے گی, جو دو رکعت ہے نماز اوریجن پہ واپس لوٹ جائے گی, قصر ہو جائے گی. نبی نے نماز پڑھی دو رکعت, ظہر پڑھی, عصر پڑھی. اب وقت گزرا, مغرب کا وقت قریب آیا. بڑا گھبرائے بیٹھے ہو, بڑا گھبرائے بیٹھے ہو. مغرب کا وقت قریب آیا, جبریل امین آئے. یہ بھی بات میں وعدے کر دوں, جو یہ جانے کہ پیارے نبی کو معلوم نہیں تو وہ اسلام کے دائرے سے بوریا بستر لپیٹ کے باہر چلا جائے, اس لیے کہ ملت تشیع کے عقیدے کے مطابق جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. احسن تم. ہاں, تو آپ اس کو ذہن میں رکھنا. جبریل آئے, کہنے گے مغرب کا وقت قریب تھا. مجھے نہیں پتا کون کس تناظر میں سنے گا. مغرب کا وقت قریب تھا, جبریل آئے, کہنے گے اللہ کے نبی, اللہ نے فرمایا ہے مغرب اوریجن پہ نہیں لوٹے گی, مغرب اپنی اسی کیفیت پہ تین رکعت ہی رہے گی, مغرب کی نماز قصر نہیں ہوگی. تو میرے دوستو, اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز مکمل پڑھی, یعنی تین رکعت پڑھی. سب جانتے ہو نا مغرب کی قصر نہیں ہے. تو بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, یہ ایک رکعت کا اضافہ کس کے لیے ہوا تھا؟ بنت رسول کے لیے. تو جب سیدہ کا حق سیدہ کے بابا کو معاف نہیں ہے تو عرب کے جاہلوں کو کیسے معاف ہو جائے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھو, ایک شخص آ گیا مولا کی بارگاہ میں, کہنے لگا فرزند رسول, دو معصوم انبیاء دو جابر بادشاہوں کے دربار میں گئے, دونوں بادشاہوں کا مزاج ایک تھا, دونوں بادشاہ جابر تھے, دونوں ظالم تھے. دو معصوم انبیاء پہنچے ان بادشاہوں کے دربار میں, یعنی موسیٰ فرعون کے دربار میں, ابراہیم نمرود کے دربار میں. دونوں نبی معصوم, دونوں بادشاہ جابر, دونوں کا مزاج ہے. کہنے کا فرزند رسول, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب دونوں بادشاہوں کا مزاج ایک تھا, دونوں جابر تھے, دونوں ظالم تھے, تو موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ کے لیے جادوگری کا مناظرہ رکھا. ٹھیک, لیکن جب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے خلیل خدا کو آنکھ سے جلانے کی سازش رچی. جانتے ہو نا سب, خلیل اللہ کے لیے اس نے کیا پلان کیا, نمرود اور اس کے ساتھی نے آنکھ جلائی, آنکھ سے جلایا جائے. فرزند رسول, میرا سوال یہ ہے کہ جب دونوں بادشاہ ظالم تھے, دونوں جابر تھے, دونوں کا مزاج ایک تھا, تو فرزند رسول یہ جو معاملات تجویز طے پائے, موسیٰ کے لیے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جادوگری کا مناظرہ رکھا, نمرود اور اس کے ساتھیوں نے خلیل خدا کو آنکھ سے جلانے کی سازش رچی, فرزند رسول یہ ماجرا کیا ہے؟ پوری قوت سے سنو گے. میرے مولا نے فرمایا کہ سنو, نمرود اور اس کے ساتھی ولد الحلال نہیں تھے. بڑا گھبرائے بیٹھے ہو.
نمرود اور اس کے ساتھی ولد حلال نہیں تھے. بس یہاں سے مجھے فارمولا مل گیا کہ جو معصوم کو آگ سے جلانا چاہے یا معصومہ کے دروازے پر آگ لے کے آ جائے ولد الحلال نہیں ہوتا. میرے دوستوں میرے عزیزوں بس صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بات بھولے تو نہیں, تسنیہ بنتا اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا. جیسے ظہر اور عصر ملا کے بنے گی ظہرین, مغرب و عشاء ملا کے بنے گی مغربین, ٹھیک اسی طرح حسن و حسین مزاج ایک ہے, تسنیہ بن گیا. اب سوچو ایک جانب حسین کا روزہ, دوسری جانب عباس کا روزہ, درمیان کی شاہراہ کو کہتے ہیں بین الحرمین. تسنیہ بنتا ہی اس وقت ہے جب مزاج ایک ہوتا ہے. بین الحرمین, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ اس بات کو یاد رکھے, جتنا صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ حسین و عباس کے حرم کے درمیان ہے. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. اگر کوئی عام آدمی دفن کرتا تو میں کہتا اتفاق ہے, یہ امام سجاد نے تدفین کی ہے. بتلایا یہ ہے کہ حقیقت صفا اور مروہ کو پہچانو. ہاں جس شعار کی تعظیم کرتے ہو ان کی حقیقتوں کو سمجھو کہ ان کی حقیقت کیا ہے. بہر میرے دوستو میرے عزیزوں, کہا کہ مولا مشیت من خیمت اخی کل اکبر الی بابک الاطہر, میں چلا آپ کے بڑے بھائی کے خیمے سے آپ کے خیمے کے در تک آیا, من تحت نور المرشوش, نور کی بوندہ باندیوں میں آیا, و طاہر لی قلبی المخشوش, میرے اس دل کو نور کی بوندہ باندی نے غسل نور دے دیا. یہی تو سبب ہے جب حکم ہے کہ پہلے عباس کے روزے پہ جاؤ اور عباس کے روزے سے ہونے کے بعد پھر حسین کی بارگاہ میں سلامی دو. جب عباس کے روزے سے چلو گے تو نور کی بوندہ باندیوں میں چلو گے, جب حسین کے روزے پہ پہنچو گے تو دل کو غسل نور مل چکا ہوگا. میرے دوستوں میرے عزیزوں بہرحال اب جب جانا نا کربلا, تو جو روحانی کاروان ساتھ ہو نا تو اس سے کہنا کربلا یوں ہی ٹہلنے کے لیے نہ جاؤ. حسین تو عذرا کریم ہے, تم ٹہلنے کے لیے آؤ گے حسین تب بھی زواری لکھ دیتا ہے. کربلا معرفت مولا کے لیے جاؤ. علماء سے پوچھو, روحانیوں سے پوچھو کہ جو حرم میں عبارت لکھی ہے اس کا معنی کیا ہے, آیت لکھی ہے, حدیث لکھی ہے, لکھی ہے تو کیوں لکھی ہے. اب جیسے مثال دیتا ہوں تاکہ میرے جوان دوستوں کی جستجو اور بڑھ جائے. غازی کے حرم پہ جو آیت لکھی ہے ذریعہ مطہر پر ابو الفضل العباس کے, ٹھیک, کیا لکھی ہے جانتے ہو؟ آیت لکھی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. دیکھو علم کی خیرات مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر بھائیوں کے ارادے نہیں ہیں تو میں مصائب کا آغاز کرتا ہوں. غازی ہی کا روزہ ہے پشت پہ. میرے دوستوں غازی کے حرم پہ آیت لکھی ہے زری پہ, ٹھیک, یہ الگ موضوع ہے کہ دروازوں پہ کون سے سلام لکھے ہیں اور کیوں لکھے ہیں, یہ ایک الگ عنوان ہے, ٹھیک. خود حرم ابا عبداللہ پہ کون سی عبارتیں لکھی ہیں, کون سی روایتیں لکھی ہیں, حدیث کون سی لکھی ہے, نجف والے سلطان کے روزے پہ کیا کچھ لکھا ہے, یہ ایک موضوع ہے. اور اس موضوع کے لیے عارف بھائی کو پھر ایک اور اشرہ رکھوانا پڑے گا. اس وقت تک میرا سینہ بھی انشاءاللہ قریب کربلا نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھنا, یوں ہی کربلا نہ جاؤ, یوں ہی نہ جاؤ, ٹھیک. اب جیسے آپ نجف داخل ہوتے ہو, ایک اشارہ کر رہا ہوں, نجف داخل ہوتے ہو, ایک چیک پوسٹ آتی ہے جو نجف گئے ہیں, یعنی رائٹ ہینڈ پہ آپ کے وادی السلام ہوتا ہے, پہنچ گئے ہو رائٹ ہینڈ پہ وادی السلام, آپ نجف داخل ہو رہے ہو, ایک بڑا سا شیڈ آتا ہے جس کے نیچے سے چیک پوسٹ کے بعد بسز گزرتی ہیں اور پھر نجف میں انٹر ہوتے ہو. عموماً جب کربلا سے آپ نجف کی طرف جا رہے ہوتے ہو تو اس رستے سے داخل ہوتے ہو. ذہن میں آ گیا, جو گئے ہو رائٹ ہینڈ پہ وادی السلام, اس بورڈ کے اوپر ایسے ہی شیڈ ہے, اس بورڈ کے اوپر بس فرق اتنا ہے یہ سبز ہے وہ سفید ہے, ٹھیک ہے, یہ سبز ہے وہ سفید ہے. اس بورڈ کے اوپر ایک آیت لکھی ہے, وہ آیت کیا ہے, فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَعْدِ الْمُقَدَّسِ طَوْعَ, اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو باہر اتارو, تم توا کی مقدس وادی میں آ رہے ہو. یہ بھی ایک روش ہے, صلوات اللہ سلام اللہ, روحی و جسمی لک الفدا. دیکھو معرفت کے دریچے یوں ہی کھلتے ہیں. اب جب جاؤ گے نا انشاءاللہ تو یہ فکرے میرے ذہن میں آئیں گے تو تمہیں احساس ہوگا پروردگار کلیم خدا کو کیا کہہ رہا ہے. یہ آیت لکھی ہے وہاں پر, فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ, موسیٰ جوتیوں کو باہر اتارو, آپ توا کی مقدس وادی میں آ رہے ہو. یا حسین ابن علی, ہاں. اور جب جاؤ نا تو عربی پڑھنے پہ اکتفا نہ کرو. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے لمحے, میں فکرہ پیش کرتا ہوں, ہاں. عربی پڑھنے پہ اکتفا نہیں کرو, روحانی نے پڑھا دیا آپ نے پڑھ دی, اس کا ترجمہ تو پڑھو جب فرصت مل جائے, اس کا ترجمہ کتاب کھول کے پڑھ لو, جو کم سے کم ساری زیارتوں کا نہیں ایٹ لیسٹ اس زیارت کا کہ جو مولا کی بارگاہ میں تم پڑھ رہے ہو, تاکہ تمہیں احساس ہو, تمہاری معرفت بڑھے. اچھا یہ زیارت بھی کس نے لکھی ہے, شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. شیخ عباس کتنی بڑی ہستی ہے, سب سے پہلی کہ شیخ کی سند کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علی نے اپنے جوار میں جگہ دی ہے. اب سوچ لو جسے علی اپنا حرم نصیب کرے, شیخ عباس قمی کی. یہ بھی چلو میں بتلا دوں تم کو, اب میں کیا کروں, بات سے بات نکل رہی ہے, سننا چاہیں گے سارے. شیخ کی قبر کا ہے امیر المومنین کے حرم میں, آپ کو پتا 52 رواق بنے ہوئے, 52 کمرے, 52, جو آپ ایسے مینار دیکھتے ہو نا اسے کہتے ہیں رواق, کتنے, 52, 52 رواق ہیں علی کے حرم میں, ٹھیک. اچھا پھر جیسے ہی, اور حرم امیر المومنین کی کنسٹرکشن بھی ایسے ہی کی ہے شیخ بھائی رحمت اللہ علیہ نے. یہ وہ واحد حرم ہے, واحد حرم ہے علی کا حرم, کہ سورج کی سب سے پہلی کرن علی کے روضے کے گنبد پہ پڑتی ہے. یا حسین, جس کے دل میں علی موجود ہے, یا علی, پریشان ہو کے نہیں, چہرے کو کھلا کے رکھو, علی کے ذکر سن رہے ہو, علی کی فضیلت تو, یا علی, بات آ گئی ہے تو اس لیے کر رہا ہوں. میرے دوستوں, ہے کیا کا واحد حرم ہے کہ آپ جس سمت سے داخل ہو گے علی کے حرم میں پائنتی سے داخل ہوتے ہو, جو بازار بزرگ والا رستہ ہے, جو مین صدر دروازہ ہے, جب وہاں سے آؤ گے تو پائنتی سے علی کے حرم میں داخل ہوگے. یہ شہنشاہ کی بارگاہ میں آنے کا پروٹوکول ہے, یہ امیر المومنین کے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اچھا ایک एक और पुल्लुस बात भी सुन लो और फिर मैं वापस चलूं, नहीं तो इसी पे बात आज की चल पड़ेगी। जब आप दाखिल होते हो तो एक मीजाब लगा हुआ है अमीरुल मोमिनीन के हरम के सहन में। मीजाब, मीजाब जानते हो, परनाला जिसे कहते हैं, मीजाब। उस मीजाब के नीचे दो रकत नमाज हाजत पढ़ो और दुआ तलब करो, दुआ की कबूलियत की सनद है। लेकिन पुल लुत्फ बात बताऊं कितनी है, क्या है, जितनी हाइट पे काबे का मीजाब है उतनी ही बुलंदी पे अली के हरम का मीजाब है। हाँ, तो आप जब जाओगे इन बातों को महफूज करके ना, तो लुत्फी अली के हरम में कुछ और आने वाला है। भाई ईंटें तक गिनी हुई हैं अली के हरम के गुंबद पे, कितनी ईंटें लगी हैं, ठीक है ना। और एक और बात कभी मौला ने चाह तो बता दूंगा, उन ईंटों पर अमीरुल मोमिनीन के जो हरम के गुंबद पे ईंटें हैं, उन ईंटों पर उलमा के नाम भी लिखे हैं। कैसे लोग होंगे वो। बहरहाल मैं बयान कर रहा था शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अली के हरम में। उन्होंने मफाती में ज्यारत लिखी है, मफाती तो सबके घरों में है ना। शेख अब्बास का मकाम भी जहन में रख लो। एक शख्स आ गया, बीमार था, कहने का शेख अयाल कसीर है मेरा, हूँ आले मोहम्मद का चाहने वाला। तबीबों ने कह दिया कोई इलाज नहीं है। शेख ने कहा पानी लेके आ, कूजे में गया पानी लेके आया। शेख ने अपनी उंगलियों को उठाया, रोज़े अली की जानिब किया, कहने के या अली आप गवाह हैं, अली को गवाह बनाना, या अली आप गवाह हैं। शेख अब्बास कुम्मी ने जिंदगी भर इन उंगलियों से सिवाय उलूम आले मोहम्मद की तरवीज के कोई और काम नहीं किया। ये कहकर अपनी उंगलियां पानी में घुमा दी, कहा पी ले, उसने पी लिया। कहा दुनिया के तबीब को पूछ के आ, तुझे कोई मर्ज बचा भी है या नहीं बचा। अली के नौकर है, अली के नौकर, मुझे नहीं पता। या अली, आपकी जोश मवद्दत को सलाम करता हूँ। लेकिन ये फिक्रा सुन लो, मैं क्या कह रहा था, जब ज़ियारत पढ़ो तो ज़ियारत का तर्जुमा भी साथ पढ़ लो, ठीक है ना। ज़ियारत का तर्जुमा, अभी दो रोज़ मैंने आना है यहाँ पर और आना, अगर मौला ने ज़िंदा रखा तो। मफाती खोल के देख लेना, ना मिले तो मुझसे पूछना। सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन देने का आदि कोई नहीं, क्योंकि जिससे मैंने दर्स हासिल किया है उसने हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी है। याद रखो, शेख अब्बास कुम्मी ने मफाती में जो ज़ियारत लिखी है अमीरुल मोमिनीन की, वो ज़ियारत जो हम पढ़ते हैं, मेरे भाई इसकी लाइट बंद कर देना, मेरी आंख पे लग रही है, बहुत शुक्रिया। वो पढ़ते हैं जो हम ज़ियारत, कौन सी, मेरी तरह मुतवज्जे रहो, जो ज़ियारत अली के रोज़े पर पढ़ी जाती है, अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पर पढ़ी जाती है। मुझे नहीं पता, जुमला सुन रहा मेहदी भाई, क्या ज़ियारत पढ़ते हैं। उस ज़ियारत का एक सलाम है, अस्सलामु अलैका सामे सिर्रे व नजवा, इसके बाद अगला फकरा पेश करूंगा। उस पर सलाम जो हमारी सरगोशियों को भी सुन रहा है, हमारे राजों को भी जानता है। अगला सलाम सुनो, ज़ियारत में शेख अब्बास ने लिखा है जो हर कोई पढ़ता है, अस्सलामु अलैका हाकिम यौमिद्दीन। अब मुझे नहीं पता कि किसके दिल में क्या मौजूद है, क्या कौन क्या सोच रहा है। अस्सलामु अलैका हाकिम यौमिद्दीन, ए यौमुद्दीन के हाकिम अली आप पे हमारा सलाम हो। शियों तुम्हें तो खुश होना चाहिए, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कहा क्यों मौलाना, इसलिए कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अली हाकिम यौमिद्दीन। अल्लाहु अकबर। अली हाकिम यौमिद्दीन है। या अली, या अली, या अली।
अली से बोलना सीखा हरे कायम से, अली से बोलना कलामे تمہارے پاس بھی ان کے کلام جیسا ہے، ہزاروں روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بغیر روپے لی سب حرام جیسا ہے۔
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دودھ بھیجے مل کے محمد آل محمد پر۔ ایک اور بار درود بھیجے عظمت آل محمد پر۔ پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام؟ اب سوچو، اس علی نے، جملہ کہوں گا، ابھی مقام مسائب پہ نہیں آیا، اس علی نے جس نے زندگی بھر دنیا کو عطا کیا ہو، اس نے مسلح بچھا کے ایک دعا مانگی، بڑا گھبرا کے بیٹھے ہو بھائی، بہت پریشان بیٹھے ہو۔ عباس تیرا ثانی دنیا میں کہاں ممکن، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تجھے مانگا ہے۔ اس علی نے مانگا، یعنی وہ علی، ایک لمحے کے لیے حوصلے سے سننا، دو چار جملے میں نے کہنے، وہ علی کہ جسے نبی نے کہا ہو، یا علی انت ذو فضل، اے علی تو ہر طرح سے فضیلت والا ہے۔ اس علی نے جب عباس کو دیکھا تو اس علی نے کہا، یا عباس انت ابو الفضل۔ کون ہے یہ شہنشاہ؟ ہاں، یعنی میں آسان کروں اپنے دوستوں کو اپنے ہمراہ سفر کرانے کے لیے، جانتے ہو کہ جس کا کرتا رضوان جنت سل کے لائے انہیں حسنین کہتے ہیں، جس کا کرتا خاتون جنت سی کے دائے اسے عباس کہتے ہیں، جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ ابو الفضل صلی اللہ علی محمد و آل محمد، یا علی یا علی۔ تو میرے دوستوں، یہ ابو الفضل عباس کی ہستی ہے۔ دو جملے سنو گے فضائل کے؟ نہیں، سارے آمادہ ہیں تو میں بیان کروں، نہیں تو مسائل پڑھوں گا۔ کہا کہ دیکھو، ایک روش ہے، ابھی میں نیچے بیٹھا ہوتا تو بھائی نے میرے مجھے ریکال کرا دیا، کیا آپ نے فلاں جگہ پہ ہی بات کی تھی، اس کو بھی یاد رکھنا۔ یہ یاد رکھو، میں ایک نیا رخ دے رہا ہوں جوانوں کو، ٹھیک، ایک نیا رخ ہے۔ کہا دیکھو، قرآن میں سوائے تمہارے نبی کے نام کے کسی اور، 14 معصومین میں کسی اور کے نام کا سورہ موجود نہیں ہے۔ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا، پالنے والے، کیا تو پھر ان 14 کے نام ہی نہیں لے گا؟ تو عرفا نے جو روش بتلائی، وہ روش پہ سن لو بس۔ کہا کہ سنو بھائی، دیکھو نام کیوں نہیں لیے؟ اس لیے کہ نام کی جگہ نام لائے جا سکتے تھے۔ ٹھیک بھائی، نبی نے جب سورہ لکھوایا نا، نام لکھو آل عمران، تو نبی کے سامنے کاٹ کے کر دیا آل سفیان، تو سوچو یہ عالم تھا۔ تو پروردگار نے کیا کیا؟ کا صفتیں رکھ دیں، علامتیں رکھ دیں۔ اب سوچ لو، جیسی جس کی صفت بیان ہو رہی ہے، آیت اسی کی بات کر رہی ہے۔ کہیں اگر بھاگنے والوں کا تذکرہ ہے تو دیکھ لینا کون بھاگا تھا۔ بے شمار میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس سنو، امام حسین آپ کی حاضری قبول کریں۔ کہا کہ سوائے سورہ محمد کے کسی اور کے نام کا سورہ نہیں، پالنے والے، پھر علماء نے اور عرفا نے جو روش بتلائی وہ پیش کر رہا ہوں۔ کہا دیکھو، ہوا کیا کہ جس معصوم کے نام کے جتنے عدد ہوئے، اللہ نے اس عدد کے مطابق اس سورہ میں اتنی آیتیں رکھ کے اس سورہ کو اس سے منسوب کر دیا۔ میرے دوستو، یہ جو آپ لمحوں میں سن لیتے ہو نا، اس کے پیچھے ہزار، 2000، 5000 اوراق الٹائے پلٹائے جاتے ہیں، کتنی راتیں کالی کی جاتی ہیں، تب جا کے یہ اسرار اور رموز ملتے ہیں جو ہم آپ کو لمحے میں آل محمد کے طفیل پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا, تو اب محسوس کرنا کہ جس معصوم کے ایک راز بھی بیان کر رہا ہوں, جس معصوم کے نام کے عدد جتنے ہوئے اس کے نام کے عدد کے مطابق سورہ میں اتنی آیتیں رکھ دیں, وہ سورہ باطنی حوالے سے اس سے منسوب ہو گئی, ظاہری نہیں, باطنی حوالے سے اس ہستی سے منسوب ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب غور کرنا تھوڑا, تمہارے مولا علی کے نام کے کتنے عدد ہیں؟
یا علی یا علی
کاٹنے والے نے دو ہی ہاتھ کاٹے ہیں,
یا علی
انگنت ہاتھوں میں اٹھتا ہے علم عباس.
تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, ہے ایسا یا نہیں؟ تو یہی تو ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے کا بھروسہ کیا کب ساتھ چھوڑ جائے. پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام, امام حسین راضی رہے. تو میں بیان کر رہا تھا کہ جس کے نام کے جتنے عدد ہوئے معصوم کے, پروردگار نے اس سورہ کو اس سے اتنی آیتیں اس سورہ میں رکھ کے باطنن اس سے منسوب کر دیا. امیر المومنین کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ ہاں ہاں پتا ہے تو بولو. 110. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو, واحد سورہ ہے سورہ کہف جس کی صلی علی محمد و آل محمد, واحد سورہ ہے سورہ کہف جس کی آیتیں 110 ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ بیٹھے ہو یا موسم کی خرابیوں کو سوچ رہے ہو, فقرہ پیش کرتا ہوں میرے دوستوں. واحد سورہ ہے سورہ کہف کے جس کی آیتیں 110 ہیں. ہاں 110 عدد ہے تمہارے مولا کے نام کا, باطن میں یہ سورہ علی کہلایا. یہی وجہ ہے کہ حسین نے نوک نیزہ پہ سرائے سورہ کہف کے کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں کی. یا علی, یا علی, تیزی سے جملے سن لو بس، آگے میرا سفر ہے اور سفر بھی بہرحال کرنا ہے اور دوسری جگہ پہنچنا. بی بی کے نام کی عدد ہے 135، سورہ طہٰ کی آیتیں ہیں 135، امام حسن کے نام کی عدد ہے 118، سورہ مومنون کی آیتوں کی عدد ہے 118، کریم کربلا کے نام کی عدد ہے 128، سورہ نحل کی آیتوں کی عدد ہے 128. بڑے گھبرائے بیٹھے ہو بھائی، بڑا پریشان بیٹھے ہو. ہاں، بی بی بنت علی جناب سیدہ شام والی شہزادی کیے نام کے عدد ہیں 69. کتنے؟ 69. ہاں، جا کے پورے قرآن میں دیکھ ڈالو، سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں 69. مجھے نہیں پتا، سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں 69. تو ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات میں حکم دیا گیا ہے سورہ عنکبوت کی تلاوت کا. اب تمہیں بھی بتانا پڑے گا کہ لیلۃ القدر لقب ہی حسین کی ماں کا ہے. یہ قانون جس کے لیے میں نے ساری زحمت دی، بات تو بڑی طویل تھی، میں نے مختصراً پیش کر دی، یہ قانون ایک مقام پہ آ کے ٹوٹ گیا. پالنے والے کہاں ٹوٹا؟ جب تمہارے علم والے مولا کی بات آئی. کہا پالنے والے، کہا عباس کے نام کے عدد کے مطابق آیتیں نہیں اتاروں گا. عباس نے جتنے برس زندگی گزاری ہے، اس گزارے ہوئے سالوں کے عدد کے مطابق قرآن میں آیتیں اتاروں گا. مجھے نہیں پتی پر نہیں پتا کون کیسے محسوس کرے گا. 34 برس سن لکھا ہے مقتل نے ابو الفضل العباس کا جب سرکار کی شہادت ہوئی ہے. کتنا؟ 34 برس. پورے قرآن میں دیکھ ڈالو، سورہ لقمان کی آیتیں ہیں 34. آپ نے بہت اطمینان سے سن لیا ہے، اب میں آپ کو اور پریشان کرتا ہوں. سورہ لقمان کی آیتیں ہیں 34. اب جا کے دیکھ لو، آج تک زمانہ پریشان ہے، لقمان نبی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر یا علی. سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں کو؟ کبھی اس روش پہ بھی چلو تو بہت کچھ اسرار ملیں گے بھائی. قرآن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہی شہنشاہ وفا کہ جسے علی نے مانگا تھا، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر. خالق نے علی کو عباس عطا کیا. دیکھا حیدر نے جو شبیر کا عباس سے پیار، مسکرا کر کہا بیٹے پہ پدر تم پہ نثار، چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار، کہ حسین ابن علی نے یہ علی سے گفتار، حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا حماد سے عباس کہیں گے ان کو. عزاداروں، وقت گزرتا رہا، ساعتیں بدلتی رہی، لو وہ وقت آ گیا کہ عباس بار بار غریب زہرا کی خدمت میں آتا ہے. آقا اجازت دے دو، مولا اجازت دے دو. حسین عباس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. عزاداروں، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی، دو جملے سن لینا. تاریخ نے یہ لکھا کہ غازی کو اجازت نہیں مل رہی تھی تلوار کے باہر، خیمے کے باہر تلوار کو زمین کربلا پہ گاڑے ہوئے، تلوار کے قبضے پہ عباس اپنی پیشانی کو ٹیکے ہوئے یہ سوچ رہے تھے، کیا بابا نے اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ ہائے کرنے والوں، تم پہ حسین کی ماں تمہیں دعا دے گی، کیا اسی روز کے لیے مانگا تھا؟ ابھی عباس یہ سوچ رہے تھے، خیمے کے اندر سے اچانک سے ایک بچی کی آواز آئی،
پھپھی اماں اب تو زبان بھی خشک ہو چکی ہے. عزاداروں, تاریخ نے لکھا ہے کہ غازی کے کانوں میں اس بچی کی آواز آئی. غازی خیمے میں گئے, کہنے لگے بیٹی پیاسی ہے. کہا چچا جان بہت پیاسی ہو, جا مشکیزہ لے آ. چار برس کی حسین کی بطول تھی, دوڑتی ہوئی گئی. درمیان میں جو بچے ملے نا ان سے کہنے لگی بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں, چھوٹا سا مشک سکینہ بی بی ہاتھوں پہ لے کے آئی. آغوش میں عباس نے بی بی کو لیا, ایک ہاتھ سے مشک کو تھاما, خیمے کا پردہ اٹھا کے عباس نے قدم کو باہر رکھا. دور مسند پہ بیٹھے حسین نے جب یہ منظر دیکھا نا تڑپ کے مسند چھوڑ دی. عباس قریب آئے, حسین کہنے لگے عباس سفارش لے آیا, عباس سفارش لے آیا, جا میں نے اجازت دے دی. عزاداروں, تاریخ نے لکھا ہے آغوش میں بی بی کو لیا, باپ کی آغوش میں بیٹی آ گئی, مشک عباس کو دی. مقتل لکھتا ہے ایک جملہ, دو جملے سن لو, حوصلے سے سن لینا, تمہارا یقیناً دل دکھے گا, دو باتیں میں کروں گا. عزاداروں, مقتل نے لکھا کہ لب حسین کے تھے بی بی کے رخسار پر, نگاہیں تھیں عباس پر. حسین روتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے بیٹی ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے, جب اس بن میں شام چھا جائے گی نا ہر تماچے پر چچا کو بہت یاد کرے. اجرکم اللہ. میں نے عرب روزہ خانوں کی مقتل کی کتاب میں پڑھا کہ عباس حسین کے پاس اس طرح آتے تھے کہ غازی کے جسم پہ ہر اسلحہ سجا ہوا تھا. مجھے معاف کرنا, تمہارا دل دکھنے والا ہے. غریب زہرا نے اوپر سے نیچے تک عباس کو دیکھا, کہا آقا اجازت دے دو. غریب زہرا نے عباس کو دیکھنے کے بعد کہا عباس اگر کوئی اور اسلحہ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی سجا لے, لیکن عباس جانے سے پہلے اتنا یاد رکھنا جیسے جیسے ان ملعونوں کو میں اور تم ماریں گے نا میرے اور تمہارے بعد یہ ویسے ویسے علی کی بیٹیوں سے بدلہ لیں گے. عباس نے جب یہ جملہ سنا نا عزاداروں, اسلحے کو اتار دیا, لوگ غازی چلے ہیں. غازی چلے, ادھر خیمے میں علی کی بیٹی نے بیبیوں کو بلایا, فضا بیبیوں کو میرے خیمے میں بلا لو. بیبیاں خیمے میں آ گئیں, علی کی پاک بیٹی نے ایک جملہ کہا, اے بیبیوں میں مدینہ سے تمہاری چادر کی ضمانت لے کے چلی تھی. اے بی بیوں میرا عباس جا رہا ہے, میں وہ ضمانت واپس لے رہی ہوں. عزاداروں, جانتے ہو تاریخ نے لکھا ہے جب غازی میدان وغا میں آیا نا فوجوں میں کہرام بپا ہو گیا, ہلچل بھگدڑ مچ گئی. غازی فرات کے کنارے پہنچا, مشک کو بھرا. غازی مشک کو بھر کے خیمے میں لے جا رہا تھا, جب مختار نے ہرملہ ملعون کو پکڑا نا تو اس ملعون سے پوچھا تھا, بتا ما سنا تفی کربلا, تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھایا. وہ ملعون کہتا ہے امیر میں تین تیر لے کے چلا تھا, ایک تیر کی داستان سن لو. عزادارو, مختار نے کہا بتا ملعون تو نے پہلا تیر کب چلایا. ملعین کہتا ہے امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب سکائے سکینہ مشک سکینہ کو بھر کے خیمے میں لے جا رہا تھا. میں نے مشک کا نشانہ لیا, تیر کا مشک پہ لگنا تھا, سکا کا سر جھک گیا, شان قلم ہو چکے تھے. حکیم ابن طفیل ملعون نے غازی کے سر پہ گرز مارا ہے. عزادارو, شان عباس کے تھے کوئی نہیں, کوفہ کی تاریخ دہرائی گئی ہے. غازی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا, غازی نے آقا کو سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین کے ہاتھ کمر پہ آ گئے, انکسرت الظہری, بھیا تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. او ہائے کرنے والوں, حسین کی ماں راضی رہے. شرما کے نہ رونا, شرما کے نہ رونا, تمہارا مولا کل تین دنوں کا مہمان رہ گیا.
हौसला है सुनने का? मैंने दरमियान से बहुत सारी बातें छोड़ दी है। जो परचम था ना अब्बास के हाथ में, उस परचम पे एक आयत लिखी थी, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। गरीब जहरा ने परचम अब्बास से लिया, करबला की जमीन पे परचम रखा, अंगुश से उस आयत को काट दिया, एक आयत को उस आयत के ऊपर लिखा हुसैन ने। जानते हो क्या आयत लिखी? जानते हो क्या आयत लिखी हुसैन ने? लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादारो आजादारो। हुसैन कैसे अब्बास तक पहुंचे हैं? कभी हाथ कमर पे इस नाए राह में गाजी का एक शाना हुसैन को मिला। गरीब ज़हरा ने शाने को उठाया, चूमना शुरू किया, ओ मेरे अब्बास, ओ मेरे शेर, कल तक जो आंखें तेरे होने के सबब सोया करती थी अब्बास, आज के बाद वो आंखें रात भर जागेंगी। आजादारो शाने नहीं है गाजी के। मैं इतना सख्त मसाइब पढ़ने का आदि नहीं हूं, एक जुमला कहूंगा वो भी मुकम्मल नहीं, सोच लेना। शाने नहीं है, सर पे गुर्ज लगा है। सोचो जिस अब्बास के खौफ से शामियों की नींदें हराम थी, जब उस अब्बास ने जीन छोड़ी होगी तो क्या सोचते हो शामियों ने यूं ही छोड़ दिया होगा अब्बास को? मुझे माफ करना आजादारो, गाजी की आंख में तीर लगा था। तेरे मातम पे पाबंदी नहीं है, तेरे हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे, तुझे मातम पे कोई नहीं रोकता। आजादारो जब काफिला वापस आया ना, एक बात सुन लो बस, हो गई मजलिस। हर बीबी ने करबला जब पहुंचा अपने आप को अपने वाली की कब्र पे गिरा दिया। हर बीबी ने अपने वाली की कब्र पे, अली की बेटी ने भाई की कब्र से सर को उठाया, करबला के बन में निगाह डाली, देखा सैयद सज्जाद नजर नहीं आ रहे। अली की बेटी कब्र हुसैन से खड़ी हुई, निगाह पड़ी दूर फरात के किनारे, इशारा करूंगा एक छोटी सी कब्र पे, छोटी सी कब्र पे सैयद सज्जाद रुखसारा रखे रो रहे थे। अली की बेटी आहिस्ता आहिस्ता भतीजे के पास आई, भतीजे ये किसकी कब्र है? सैयद सज्जाद ने फूफी की आवाज़ सुनी, तड़प के कब्र अब्बास को छोड़ा, कभी फूफी को देखा, कभी चचा की कब्र देखी, फिर फूफी को देखा, फिर चचा की कब्र देखी। अदादारो जानते हो सैयद सज्जाद ने रो के कहा, फूफी अम्मा ये चचा अब्बास की कब्र है। अब्बास का नाम आया, अली की बेटी ने अपने आप को कब्र अब्बास में गिरा दिया, रो के कहने लगी सज्जाद मेरे अब्बास का कद तो बड़ा तवील था, ये कब्र छोटी कैसे हो गई? तेरा मौला सज्जाद सीने पे मातम करके कहता है, फूफी अम्मा जालिमों ने चचा के जिस्म पर इतनी तलवारें मारी, चचा का जिस्म टुकड़ों में तब्दील। मातम हुसैन